الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل امر بالمعروف اور نهي عن المنكر کے موضوع پہ ہو رہے تھے، اور اسے چیز کے بارے میں وضاحت کر دی جائے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ سال گزشتہ تو ہفتے میں دو دن گفتگو ہوتی تھی، اس دفعہ اس سمسٹر میں ہفتے میں ایک ہی دن مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس لیے پچھلے سال کی طرح شاید اس درس میں وہ معلومات نہ مل سکیں، لیکن یہ واضح کر دیا جائے کہ کلاسز کی تعداد اتنی ہی رہے گی کہ جتنی پچھلی دفعہ ہوئی تھی، یعنی تقریباً 17 یا 18 سٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم ویک میں دو کے حساب سے، اب کی دفعہ بھی تقریباً اتنی ہی سٹنگز رہیں گی، اور اس کے لیے یہ درس کچھ پہلے شروع ہو گیا. پچھلی دفعہ غالباً پہلی تقریر 8 جنوری کو تھی، اب کی دفعہ 24 دسمبر سے شروع ہو گیا، اور اسی طرح اختتام میں بھی ایک مہینے یا 3 ہفتے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے، تاکہ 15 یا 16 لیکچرز جو ہیں وہ ہر صورت میں ہو جائیں. اور پچھلی دفعہ جو امتحانات تھے وہ اسی کے دوران ہو رہے تھے، اب کی دفعہ امتحان اس دن سے ہٹ کے ہوا کریں گے جو ہمارا بدھ کا دن ہے. آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ بھی ہے کہ اس دوران یعنی ربیع الاول سے شعبان کے دوران ایک یا دو مرتبہ مجھے پنجاب جانا پڑتا ہے، تو وہ ناغے آئیں گے، لیکن اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کور کیا جائے گا کہ بجائے بدھ کے یہ کلاس جمعے کے دن ہو جائے کسی ہفتے، تاکہ جو آنے والے جس خلوص اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو یہاں سے اتنی فقہی معلومات مل جائیں کہ جس کی روشنی میں وہ میدان قیامت میں بارگاہ الہی میں اجر و ثواب کے زیادہ مستحق ہو سکیں. البتہ یہ مجھے احساس ہے کہ آج کا دن بھی شہر کے جو حالات ہیں اس کی روشنی میں بعض آنے والوں کے لیے بڑی پریشانی ہو گئی ہوگی، مگر جدید سائنس کی ایجادات کی مدد سے غیر حاضر رہنے والے بھی اردو کو سن سکتے ہیں. امر بالمعروف کا مسئلہ مجھے اب ہر صورت میں آج مکمل کر دینا ہے، کیونکہ اصول فقہ کے کچھ اور اہم مسائل ہیں وہ بھی باقی رہ گئے ہیں، اور فقہ کے کچھ ایسے مسئلے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں لیکن عام درسوں میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہر قسم کے، ہر علم کے، ہر مینٹل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات بعض زیادہ گہرائی میں چلی جائے تو لوگوں کو اکتاہٹ ہو جاتی. وہ 2-3 بڑے اہم مسئلے مجھے یہاں پہ حل کرنا. یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ گناہان صغیرہ کی فہرست، جہاں تک میری معلومات ہیں اردو کی کسی کتاب میں نہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں اسی درس کی صورت میں پیش کر دی جائے. امر بالمعروف کے سلسلے میں جو بات ہو رہی تھی اس میں دو مسئلے بڑے اہم ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ پچھلی دفعہ بیان ہو چکا ہے اور ایک مسئلہ آج بیان ہوگا. یہ دو مسئلے اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو اس کے بعد پھر موجودہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کہاں ہمیں بولنا ہے اور کہاں ہمیں خاموش رہنا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ امر بالمعروف اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہونے کے باوجود اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگوں نے گمان کیا کہ ہر آدمی کو کرنا ہے، ہر موقع پہ کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ حدود رکھی ہیں، کچھ لمیٹیشنز رکھی ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہیں، 5 شرطیں ہیں کہ جن کا خیال کرتے ہوئے ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے. یہ چیز اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکی کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات امر بالمعروف کرنے والا اس طریقے سے امر بالمعروف کرتا ہے کہ خود دوسرے کو گناہ سے روکتے روکتے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوتا. اور اسی لیے یہ ایک مسئلہ بھی اسلام نے ساتھ ساتھ رکھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور آدمی امر بالمعروف کر رہا, کیونکہ امر بالمعروف واجب کفایہ ہے, آپ دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری ختم. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور آدمی امر بالمعروف کر رہا تو یقیناً آپ کی ذمہ داری اس گناہگار کے بارے میں تو ختم ہو گئی کہ جسے آپ نے پہلے دیکھا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ جو نصیحت کرنے والا ہے یہ خود خطا کر رہا, تو اب اس کے بارے میں پھر ایک الگ سے ذمہ داری آپ پہ واجب ہو جائے گی. اور اس مقام پر ہمارے علماء اکثر ایک جملہ لکھتے ہیں جو آپ کو آیت اللہ خمینی کی توضیح المسائل میں بھی نظر آئے گا, مگر وہ توضیح المسائل جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں مسائل بہت زیادہ غلط ہیں, یعنی پرانے ایڈیشن میں ایک جملہ نظر آئے گا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض ایسے صاحبان ایمان ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ پروردگار عالم کو وہ انتہائی پسند ہوتے ہیں اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں. معصوم تو کوئی نہیں, ایک آدھ غلطی ایک آدھ گناہ کا امکان تو ہر ایک سے ہے. تو بعض اوقات حقیقت میں ایسا ہوتا کہ جس کو ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے جو گناہ کبیرہ کر رہا, مگر اس کی دیگر خصوصیات ایسی ہیں کہ وہ پروردگار کو حد سے زیادہ پسند, اور جس پر اسلام نے واجب کیا کہ تم امر بالمعروف کرو, یہ بہترین عبادت انجام دے رہا ہوتا, مگر اس کی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام کئی درجے پست ہوتا. اور میں اس چیز کو اس ایک جملے سے واضح کر کے بعد ایسے مراحل آتے ہیں کہ ایک عالم باعمل کو امر بالمعروف کرنا پڑتا, اور یہ ذمہ داری ایک جاہل گناہگار پہ آ جاتی, ایک فاسق و فاجر پہ آ جاتی. کیونکہ یہ تو بتایا جا چکا کہ اگر کوئی آدمی خود بھی کوئی گناہ کر رہا ہے تو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے. تو یہاں 100% یہ معلوم کہ ایک مستحق پر بعض اوقات امر بالمعروف کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی معصوم تو نہیں. تو اب اس کو امر بالمعروف کر رہے ہیں, مگر یہ معلوم ہے کہ ہم سے تو ہزار 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 گنا وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ بہتر. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے گفتگو کرنا کہ امر بالمعروف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو گناہگار ہے اس سے نفرت کی جا رہی, یا یہ کہ وہ یقیناً خدا کی نگاہ میں بدتر ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے ہزار گنا زیادہ بہتر, فقط اس ایک خرابی کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ کم تو ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ آج جو مسائل آ رہے ہیں ان کے بیان میں اس ایک مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیے تاکہ مجھے بار بار اس کو نہ دہرانا پڑے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو شروع کریں کہ باقی ماندہ شرائط کیا ہیں. دو شرطیں ہو گئیں جن میں سے اہم شرط میرے خیال میں وہ دوسری والی تھی. پہلی شرط کیا بیان کی گئی کہ امر بالمعروف کرنے والے کے پاس علم ہونا چاہیے, مگر امر بالمعروف کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ تو جب امتحان میں پوچھی جائے تو آپ لکھیے گا, ویسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا. دوسری شرط یہ تھی کہ احتمال تاثیر ہو, اگر یقین ہو گیا کہ اثر نہیں ہوگا تو پھر امر بالمعروف واجب نہیں. اس ایک مسئلے کو آپ دیکھیں تو معاشرے کے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ زبان کو خاموش کیا جا سکتا ہے. البتہ میں ایک باریک بات اور بتا دوں جو میں نے پچھلی دفعہ نہیں بتائی تھی اور آج اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آج کے مسائل میں یہ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دو الگ الگ جملے, جب یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے تو اس کا سینس کچھ اور, اور جب یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ اور. اب جو شرائط آپ کے سامنے آ رہی, جو شرائط بیان کی جا رہی, ان میں اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں یہ کہا جائے گا کہ امر بالمعروف واجب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, واجب نہیں ہے نہ کریں تو گناہگار نہیں, اور کر لیں تو ثواب کے حقدار ہیں. اور بعض جگہ یہ مسئلہ آئے گا کہ امر بالمعروف جائز نہیں, یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پہ امر بالمعروف کرنے والا گناہگار ہو جائے گا. تو بار بار میں ان الفاظ کی وضاحت نہیں کروں گا, یہ بس واجب نہیں اور جائز نہیں کے فرق کو ذہن میں رکھ کے گفتگو سنیں. تو دوسری شرط میں یہ جملہ آیا تھا کہ احتمال تاثیر ضروری, اگر یقین ہے کہ اثر نہیں ہوگا تو امر بالمعروف واجب نہیں ہے. اور جو پہلی شرط گزری تھی علم، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا واجب ہے کیا حرام، اگر یہ علم نہیں ہے تو امر بالمعروف جائز نہیں. یعنی ہم کو پتہ نہیں کہ چیز اسلام میں واجب ہے یا واجب نہیں، اور ایک آدمی اس کام کو چھوڑ رہا تو امر بالمعروف جائز نہیں، یا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حرام نہیں اور ایک آدمی اس کام کو کر رہا، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اپنے خاندان یا اپنے بزرگوں یا اپنے ماحول کی وجہ سے، لیکن اسلامی حکم ہم کو نہیں معلوم، اب امر بالمعروف جائز نہیں. تو پہلی شرط اگر نہ ہو تو جائز نہیں، دوسری شرط نہ ہو تو واجب نہیں. اب تیسری شرط کے اوپر آئیے. تیسری شرط ہے عدم الاصرار، عدم اصرار. یہ ترتیب جو ہے ہر بیان میں پلٹی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی یہ منطقی ترتیب نہیں ہے کہ اس کا خیال واجب، بلکہ یہ پانچ شرطیں ہیں، کسی بھی ترتیب سے آپ بتائیے. شرط نمبر تین، عدم اصرار. اصرار کہتے ہیں عربی زبان میں یا فقہ میں ریپیٹ کرنے کو، جو اردو میں کہتے ہیں اصرار، کسی چیز پہ زور دینا، تاکید کرنا، وہ یہاں مطلب نہیں ہے. اصرار معنی کسی کام کو ریپیٹ کرنا. عدم اصرار یہ تیسری شرط ہے. عدم نفی کے معنی دیتا ہے، نہیں کے معنی. تیسری شرط یہ ہے کہ عدم اصرار، یعنی یہ عدم اصرار کا مقصد کیا ہوا کہ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی آدمی نے کوئی فعل حرام کیا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اب وہ اس پہ اصرار کر رہا ہے یا نہیں. اصرار کا مقصد بحث، مباحثہ، ڈبیٹ نہیں ہے. اصرار کا مقصد یہ کہ یہ نہیں معلوم جب وہ دوبارہ اس کام کو ریپیٹ کرے گا یا نہیں، دوبارہ کرے گا یا نہیں، اس کام کو ریپیٹ کرے گا یا نہیں. یہ اگر ہم کو معلوم نہ ہو تو امر بالمعروف واجب نہیں رہتا. امر بالمعروف واجب ہونے کی تیسری شرط یہ کہ اصرار، وہ میں نے عدم اصرار کہہ دیا، اس کو آپ کاٹ دیں عدم کو. تیسری شرط ہے اصرار. اصرار کا مقصد یہ کہ وہ آدمی اگر اپنے کام کو ریپیٹ کرنا چاہتا تب تو امر بالمعروف واجب ہے، ورنہ واجب نہیں. اب اس مسئلے کی کچھ ڈیٹیل ہے، اس کو بھی آپ سن لیجیے. میں نے مختصرا تو بتا دیا، اب دوبارہ اس کی وضاحت کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کسی آدمی نے ایک فعل حرام کیا ہے یا کسی فعل واجب کو چھوڑا، لیکن ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا، یعنی اس کے پاس اصرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ختم، واجب نہیں ہے کہ اسے امر بالمعروف کرے. بلکہ اگر ہمیں ظن بھی ہو، یقین نہیں لیکن ایک ظن ہے کہ یہ فعل حرام دوبارہ نہیں ہوگا، یہ واجب دوبارہ نہیں چھوٹے گا، تب بھی ہمارے لیے امر بالمعروف واجب نہیں. بلکہ اگر احتمال بھی ہو، احتمال بھی ہو کہ اب یہ کام دوبارہ شاید دوبارہ نہ کرے، تب بھی امر بالمعروف واجب نہیں. جس گناہگار نے غلطی کی، اگر اس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا، یا ظن ہو جائے کہ غلطی نہیں کرے گا، یا احتمال بھی ہو جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے احتمال کا، جس سے آپ کی ذمہ داریاں کافی کم ہو سکتی ہیں. ایک احتمال بھی ہے کہ اب یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا، اس صورت میں بھی امر بالمعروف واجب نہیں رہا. کیونکہ امر بالمعروف کے لیے یہ ہے کہ وہ اصرار کرے، آپ کو یا تو یقین ہو کہ وہ دوبارہ کرے گا، یا ظن ہو یا احتمال ہو کہ دوبارہ کرے گا، تب امر بالمعروف واجب ہے، ورنہ واجب نہیں. تو جس آدمی کے بارے میں احتمال بھی ہو کہ اب اپنی غلطی کا دوبارہ اعادہ نہیں کرے گا، تکرار نہیں کرے گا، اس کے اوپر امر بالمعروف واجب نہیں رہا. البتہ اب اس مسئلے میں دو فرق ہو گئے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا تو امر بالمعروف جائز نہیں، اور اگر ظن اور احتمال ہو تو امر بالمعروف واجب نہیں. مجھے معلوم ہے، اندازہ ہے کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ اس طرح بنا جا رہا، لیکن کیا کیا جائے، یہ معاشرے کو روزانہ پیش آنے والے مسئلے. الفاظ دیگر، جس آدمی کے بارے میں یقین ہو گیا کہ شراب پی لی ہے، زنا کر دیا ہے، جوا کھیل دیا، اب دوبارہ نہیں کرے گا، تو اس کے سامنے جا کر اس کو اس کے اوپر برا بھلا کہنا یہ حرام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، اب امر بالمعروف جائز نہیں رہا جب یقین ہو جائے. اور جب ظن اور احتمال ہے تو اسلام نے ہم پہ ڈال دیا کہ واجب نہیں ہے اس کو امر بالمعروف کرنا. اچھا، یہ تو ہوا ایک مسئلہ. اب اس میں یہ مسئلہ جب آپ نے سنا تو یہ تو آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ اس کے لیے ہے مسئلہ کہ جو ایک فعل حرام کر چکا, اس گناہگار کے بارے میں مسئلہ ہے جو فعل حرام کر چکا, کہ اب اگر آپ کو اس کے بارے میں یہ احتمال یہ چانس ہے کہ دوبارہ یہ اس کام کو انجام نہیں دے گا تو آپ کی ذمہ داری ختم. لیکن اگر کچھ فعل حرام کے بیچ میں یا فعل حرام شروع کرنے والا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مرتبہ کرے گا دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ لفظ ریپیٹ یہاں پہ غلط فہمی پیدا کر سکتا, یہ نہ تصور ذہن میں پیدا ہو جائے کہ ایک مرتبہ تک گناہگار کو اسلام نے اجازت دی, یہ غلط فہمی نہ. جو ایک مرتبہ گناہ کر چکا ہے دوبارہ اگر کرنا نہیں کرنا چاہتا تو ہماری ذمہ داری ختم. لیکن اگر کوئی گناہ کے بیچ میں اور ہمیں معلوم ہے کہ دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں کرے گا, پھر بھی ایسے آدمی کو تو امر بالمعروف کرنا جس نے ابھی آدھا گناہ کیا ہے آدھے گناہ کے درمیان میں, مثلا ہم کو معلوم ہو گیا کہ فقط یہ ایک پیگ شراب کا پیے گا یا ایک گلاس شراب کا پیے گا, آدھا گلاس پیا ہے یقین کہ باقی آدھا گلاس پینے کے بعد پھر یہ کبھی شراب نہیں پیے گا, تو وہی گلاس جو تھوڑی دیر پہلے معاف تھا, یعنی اگر وہ گلاس مکمل کر چکا ہوتا شراب کا پھر ہم اس کے سامنے آتے تو امر بالمعروف ہم پہ واجب نہیں تھا, بلکہ آپ نے سنا کہ جائز بھی نہیں تھا. لیکن وہی شراب جس کو تھوڑی دیر پہلے جس شراب کو پینے کی وجہ سے امر بالمعروف معاف ہو گیا, لیکن اگر اس نے آدھا گلاس پیا ہے اور ہم کو یقین کہ یہ گلاس مکمل کرنے کے بعد ساری زندگی شراب پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا تو یہاں پر امر بالمعروف باقی رہے گا, اگرچہ یہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا, مگر اس موقع پر پہلی مرتبہ کرنے والے کو بھی روکنا واجب. یا اسی طرح سے شراب اس نے پی نہیں, گانا اس نے سنا نہیں, فلم میں وہ نہیں گیا ہے, کسی نامحرم عورت کے ساتھ گھومنے نہیں نکلا ہے, یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مرتبہ فعل حرام کرے گا پھر کبھی نہیں کرے گا. مثال دے دوں, زیادہ واضح مثال ہی تو ساری مثالیں تو دی. معلوم ہے کہ یہ لڑکا جو ہے شادی کرنے جا رہا اور آثار ہیں کہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا اس شادی کے بعد, ایک ہی مرتبہ یہ رنگ ساری کی تقریب میں اپنے ساس کے ہاتھ کو بوسہ دے گا, یہ یقین کامل ہے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا, پھر تو نکاح ہو جائے گا, یہ ساس اس کے لیے محرم بن جائے گی. لیکن یہ ایک مرتبہ کا فعل حرام اگر اس تقریب کے گزرنے کے بعد آپ کو پتا چلے تو وہ ایک مرتبہ کا گناہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ختم, اور اگر اس تقریب کے بیچ میں پتا چل جائے تو وہی ایک مرتبہ کا گناہ جو پہلے آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا اب آپ پر واجب ہے کہ نہیں انل منکر کرے, یا تقریب شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کو پتا چل جائے اس کو ہاتھ چننا پڑے گا اور باقی چار شرائط بھی پائی جاتی ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو نہیں انل منکر کرے, چاہے یقین کامل ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہونے والا. بس اس سے زیادہ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا, ویسے تو دو دو اور تین تین صفحے کے مسائل آپ کو ملیں گے بعض کتابوں میں. تو تیسری شرط یہ ہوئی کہ اسرار اس وقت واجب ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب گناہگار اپنے گناہ کو ریپیٹ کرنا چاہے, اور اگر ایک احتمال ہو کہ اب دوبارہ نہیں کرے گا تو امر بالمعروف واجب نہیں, احتمال میں واجب نہیں ہے تو یقین میں تو قیاس سے اولویت کی وجہ سے واجب نہیں رہے گا. البتہ اس ایک پہلو کی جانب آپ کو متوجہ کر دیا جائے کیونکہ اس میں آغائے خوئی اور آغائے خمینی میں اختلاف بھی, وہ پہلو یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ گناہ کر لیا اب اس کو نہیں انل منکر نہیں کریں گے, یعنی جس نے فرض کیجئے کہ رنگ ساڑی میں اپنی ساس کا ہاتھ چوم لیا یا شادی کے دن جو عورتوں نے جانا پڑا اور اپنی سالی وغیرہ سے ہاتھ ملانا پڑا یا خالہ ساس یا پھوپھی ساس سے ہاتھ ملانا پڑا, وہ سب فعل حرام اس نے کیا, اگر آپ کو اس کے بعد پتا چلا جب یہ تقریب ہو گئی تھی تو اب آپ کے لیے اس کو نہیں انل منکر کرنا جائز نہیں, اگر آپ کو یقین ہو کہ دوبارہ یہ گناہ یہ نہیں کرے گا. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے فلا دن گناہ کیا تھا, یہ غلط کیا تھا, یہ حرام ہے, یہ ہے, یہ وہ, جب وقت گزر گیا اس کے بعد پھر جائز نہیں ہے اگر یقین ہو, اور اگر احتمال ہو کہ نہیں اب بھی یہ مثلا سالی سے یا دوسرے نامحرم رشتہ داروں سے ہاتھ ملائے گا تو نہیں انل منکر کا مسئلہ الگ, یعنی واجب. البتہ جو پہلے حرام وہ کر چکا ہے اس کے لیے نہیں انل منکر واجب نہیں, لیکن اگر اس فعل حرام کے بعد
یعنی آپ دیکھیے باریکی ذہن میں رکھیے گا تاکہ جو علماء اس دو مسئلوں کو الگ الگ لکھتے ہیں وہ آپ کے لیے کنفیوژن پیدا نہ کرے. وہ فعل حرام پر نہیں یعنی منکر نہیں, وہ جو اس نے منکر کیا حرام کیا اس پر آپ کو نہیں روکنا. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کو امر بالمعروف کرنا ہے, ان معنوں میں کہ جو انسان بھی فعل حرام کرتا اس پر ایک چیز خود بخود واجب ہو جاتی. کوئی بھی انسان جب فعل حرام کرے ایک چیز خود بخود واجب ہو جاتی ہے اور وہ ہے توبہ. توبہ کرنا واجب اور توبہ کا ترک کرنا گناہ کبیرہ. تو اب اگر ایسا مقام ہے کہ وہ گناہگار گناہ کو کر چکا ہے اور یقین ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا تو اس سے اس گناہ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی, لیکن توبہ کے حوالے سے اب آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ امر بالمعروف کریں. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی, دیکھیے یہ شرط, اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اب آپ پر واجب ہے, امر بالمعروف واجب ہو گیا کہ جا کر اسے حکم توبہ دیں, کیونکہ وہ توبہ نہیں کر رہا یہ بھی غلطی کر رہا تھا. تو اب ہم اس کے اس گناہ کا ریفرنس نہیں دیں گے کہ جو سب سے اصل گناہ, بلکہ اب جو ہم امر بالمعروف کریں گے وہ توبہ کا کریں گے. یہ دو الگ الگ چیز ہیں. اچھا توبہ کے سلسلے میں ایک باریک سا فرق ہے آغائے خوئی اور آغائے خوئی کے مسئلے میں. آغائے خمینی تو کہتے ہیں بہرحال توبہ کا حکم دینا واجب ہے اگر آپ کے علم میں آ گیا کہ وہ توبہ نہیں, اس نے توبہ نہیں کی, اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا توبہ کی نہ کی تو آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں, پھر آپ کچھ نہ بولے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ گناہ کر چکا آئندہ گناہ نہیں کرے گا لیکن اب تک اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اب آپ پر واجب ہے کہ اسے توبہ کا حکم دے. اچھا توبہ جس قسم کی بھی توبہ ہے وہ تو آپ مجلسوں میں اور باقی تقاریب میں درس وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں. تو مثلاً رنگ ساڑی کی تقریب آئی, جس کی توبہ یہ تھی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اظہار کرے کہ میں نے غلط کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. لیکن مثلاً نماز قضا کرنے کے بارے میں اس کی توبہ تو یہ ہے کہ اب اس کو نماز پڑھنا, تو جو توبہ اس گناہ کی ہے اس توبہ کا آپ حکم دیں گے. یعنی اگر کسی نے نماز قضا کر دی تو اس سے جا کر فقط یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قضا کرنے کی توبہ کر, اس سے کہیں گے کہ اب تم کو نماز بھی پڑھنا. روزہ قضا کیا تو اس کو توبہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھوائیں گے یا کم سے کم روزے کا حکم اس کو دیں گے. تو یہ وضاحت نہیں کی جا رہی وہ آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جس گناہ کی جو توبہ, جہاں قضا کرنا ہے وہاں پہ آپ کا مسئلہ قضا کا ہوگا, جہاں پہ اسے کچھ پیسے کی پیمنٹ کرنا وہاں پہ آپ اس کو جو توبہ کا طریقہ بتائیں گے اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ توبہ کرو خدا سے یا معافی مانگو, نہیں, بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہیں گے کہ پیسے دے دو جو تمہیں دینا, مثلاً خمس کا مسئلہ ہے, مثلاً دیات کا مسئلہ. تو یہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو مسئلہ الجھتا چلا جائے گا. خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے کہ توبہ کا حکم ہم اس کو دیں, لیکن آغائے خمینی کہتے ہیں کہ ہر صورت میں توبہ کا حکم دیا جائے گا اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے توبہ نہیں کی. اور آغائے خوئی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ پتا چلا کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ ہے, اسے معلوم ہے کہ توبہ کرنا ہوتی ہے اس گناہ پہ اور پھر بھی توبہ نہیں کر رہا, تو آپ امر بالمعروف کریں. اور اگر وہ توبہ کی جانب متوجہ ہی نہیں, اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ اس گناہ کے بعد توبہ بھی کی جاتی, فقط اس گناہ کے بارے میں تو اس نے یہ کیا کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا, مگر گناہ کی توبہ کی جانب اس کا ذہن نہیں گیا, تو اس صورت میں توبہ, اس صورت میں اسے امر بالمعروف کرنا واجب نہیں. البتہ اگر کر لے تو مستحب ضرور. دو الگ الگ مسئلے ہیں. اگر آپ نے اس کو ایک عام مسئلہ سمجھا تو اس فرق کو آپ سمجھ ہی نہ پائیں گے. کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا ذہن متوجہ ہوتا ہے توبہ کی طرف, اسے معلوم ہے توبہ کا مسئلہ, اس کو پتا ہے توبہ کرنا, پھر بھی وہ توبہ کرتا نہیں, بہت اس کو لائٹ لیتا ہے, بہت معمولی سمجھتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے کہ دو سال بعد توبہ کروں گا, چار سال بعد توبہ کروں گا. اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف کرنا, یعنی توبہ کرو, توبہ واجب فوری. یہ ڈیٹیل آ چکی تھی پچھلے سال کے واجب فوری کسے کہتے ہیں. لیکن اگر اس کی توجہ بھی نہیں ہے توبہ کی طرف, غلطی کر رہی, فرض کیجئے کہ غلطی پر نادم بھی ہے لیکن توجہ نہیں ہے کہ توبہ بھی واجب ہے, خالی نادم ہونے سے کام نہیں چلے گا, خدا کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو, توجہ ہی نہیں, تو آغائے خوئی کہتے ہیں اس صورت میں اس کے مسئلے میں اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں, واجب نہیں ہے آپ پہ امر بالمعروف. آغائے خمینی کہتے ہیں بہرحال اس صورت میں بھی امر بالمعروف کرنا واجب. یہ ہو گئی تیسری شرط, شاید زیادہ مشکل شرط بن گئی تھی اور واقعا ہے بھی یہ مشکل شرط, کافی مسائل اس کے اندر الجھتے. اب آتی ہے چوتھی شرط, جو ایک انتہائی اہم شرط ہے. اور پانچویں شرط کو بھی اہم شرط مان لیجئے. اب جو دو باتیں آ رہی ہیں یہ آپ کے بہت کام کی باتیں. ابھی تک کی جو بات تھی وہ شاید آپ نے یہ سمجھا کہ عملی زندگی میں اتنا کام نہیں آئے گا مسئلہ, یہ تو بس معلومات کے لیے ہے یا امتحان کے لیے, مگر چوتھی اور پانچویں شرط عملی زندگی میں کام آنے والی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ عدم فساد یا عدم مفسدہ, جو بھی آپ کہیے اس کو دونوں کا مطلب ایک ہے. امر بالمعروف تب واجب ہے جب اس میں کوئی فساد نہ ہو. اگر فساد ہو رہا ہے تو امر بالمعروف واجب نہیں. یہ مختصر سی شرط ہے لیکن بڑی اہم شرط ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل آپ کو سننا پڑے گی. عدم مفسدہ یا عدم فساد, یہ مسئلہ جو ابھی یہاں پہ ہے یہ مسئلہ امر بالمعروف کا بھی ہے اور یہ مسئلہ فقہ میں اکثر جگہ کام آئے گا. خاص طور پر اس سمسٹر میں دو تین ایسی باتیں آ رہی جس میں یہ مسئلہ کام آئے گا, اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے سنیے. ہاں میں یہ یاد دلا دوں کہ یہ مسئلہ پچھلے سال اصول فقہ کے تحت بھی بیان ہو چکا ہے, عدم مفسدہ یا عدم فساد. چوتھی شرط یہ, شرط کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اس وقت واجب ہے جب عدم فساد ہو, یعنی کوئی فساد نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو. اگر خرابی ہو رہی ہے تو امر بالمعروف واجب نہیں. خرابی کسے کہتے ہیں؟ خرابی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جسے پچھلے سال ہم نے جان و عزت و مال کہہ کے شبہ موضوعیہ میں بیان کیا تھا, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا. بہت ہی مختصر کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے جان کو خطرہ ہو رہا ہے یا عزت کو خطرہ ہو رہا ہے یا مال کو خطرہ ہو رہا تو امر بالمعروف واجب نہیں. یہ ہے اہم مسئلہ, بنیادی مسئلہ. اب اس کے اوپر گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن اس گفتگو کے آگے بڑھانے سے پہلے پھر یہ بتا دیا جائے کہ اس منزل پر امر بالمعروف کی اسلام نے دو قسمیں کی. اگر وہ موقع ہے کہ جہاں آپ کو امر بالمعروف کے اثر کا 100% یقین ہے, دیکھیے بڑا باریک مسئلہ بن جائے گا. اگر ایسا موقع ہے کہ آپ اس لیے امر بالمعروف کر رہے ہیں کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ امر بالمعروف کا اثر ہوگا, تب تو جان و مال و عزت کا اتنا خیال نہیں رکھا جائے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام زیادہ اہم ہے جس کے لیے آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں, یہ جان زیادہ اہم ہے. جب امر بالمعروف کا 100% یقین ہو کے فائدہ ہوگا, یہ تو یقین ہے میں بولوں گا تو مارا جاؤں گا مگر 100% گناہ ختم ہو جائے گا, یا میں مارا جاؤں گا مگر 100% لوگ واجبات پہ عمل کرنے لگیں گے, اس وقت تو اہم کو دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے. لیکن جب 100% یقین کا مقام نہ ہو بلکہ امر بالمعروف آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ احتمال ہے یا ظن کہ امر بالمعروف کام آ جائے گا, تب یہ مسئلہ شروع ہو رہا کہ پھر اگر جان ہو مال ہو عزت کا خطرہ ہے تو امر بالمعروف واجب نہیں. کون سا امر بالمعروف؟ کہ جس کے کرنے میں یقین نہیں تھا 100%, 100% یقین نہیں تھا. مثلا میں ایک مثال دے دوں اور یہاں دو الگ الگ ذمہ داریاں ہوں گی. ایک معاشرے میں فرض کیجئے کہ دو عالم, دو مجتہد. ایک مجتہد کو یہ یقین ہے, اب ہو سکتا ہے کہ اس کا یقین غلط ہے مگر وہ غلط بات ہے کہ اگر میں اپنی جان دے دوں تو یہاں پہ حرام ختم ہو جائے گا, یہ ظالم جو ہے مثلا ختم ہو جائے گا. اب اس موقع پر امر بالمعروف میں اور اس کی جان میں سے جو زیادہ اہم ہے اس کو دیکھا جائے گا, یعنی جو حرام ہو رہا ہے فرض کیجئے خالی غیبت ہو رہی, یہ پتا ہے کہ اگر ہم اپنی جان دے دیں گے تو لوگ غیبت چھوڑ دیں گے, مگر غیبت اتنا بڑا گناہ نہیں جس کی خاطر ایک عالم یا نائب امام کی جان کو اسلام قبول کرے. کہتا ہے کہ نہیں, ابھی اس وقت اہم کیا ہے جان بچانا. لیکن فرض کیجئے کہ کعبے کو ڈھایا جا رہا, کربلا کو, کربلا کے روزے کو ختم کیا جا رہا, کہ جن چیزوں کے بارے میں 100% یقین ہے کہ اسلام ان کو بچانے کا حکم دیتا, یا یہ کہ 500 بے گناہ مومنین کو ختم کیا جا رہا. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنی جان, اس کو یقین کہ اگر میں اپنی جان دے دوں تو یہ چیزیں بچ جائیں. اب یہاں اہم کیا چیز ہے؟ کعبہ. ایک انسان, دو انسان, پانچ انسان, 100 انسان, ان کی جان سے زیادہ اہم ہے کعبہ. اس صورت میں ٹھیک, اپنی جان دے دو اور کعبے کو بچا لو، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میری جان دینے سے اثر ہوگا. یہ تو مسئلہ ختم. کہ جب 100% یقین ہو جائے اثر کا تو پھر جان و مال و عزت کو کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ جو حرام رک جائے گا وہ زیادہ اہم ہے یا میری جان زیادہ اہم. یہ یہی مسئلہ عزت کا، یہی مسئلہ مال کا. تو یہ تو ایک پہلو ختم ہو گئے. اچھا اب دیکھیں دوسرا عالم بھی اسی معاشرے میں، اسے یہ یقین نہیں، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن یقین نہیں ہے کہ اس سے 100% اثر ہو. زن ہے کہ ہاں 60% چانس ہے کہ شاید اثر ہو جائے، یا احتمال ہے کہ شاید اثر ہو جائے، لیکن جان دینا پڑے گی. دوسری شرط تھی کہ جب احتمال اثر ہو تو امر بالمعروف کرنا پڑتا اس زبان، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ احتمال اثر ہے مگر اثر ہونے کا احتمال ہے، جان جانے کا یقین. اب اس صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں. یا یہی مسئلہ عزت کا ہے یا یہی مسئلہ مال کا، کہ جب یہ 100% یقین ہو کہ اثر تو ہو کے رہے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کے لیے جان مال اور عزت دینا، تو پھر ان دونوں میں سے اہم کو لیا جائے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں اثر کا یقین نہیں کہ اثر ہوگا یا نہیں ہو، البتہ یہ ہے کہ یا جان یا مال یا عزت جائے گی، تب امر بالمعروف واجب نہیں رہا، معاف ہو گئے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کس کی جان؟ اسلام کہتا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کی جان، بلکہ مسلمانوں کی جان. اگر فرض کیجئے کہ ہم کو یقین ہے کہ امر بالمعروف کرنے سے ہماری جان نہیں جائے گی لیکن کوئی اور مومن مارا جائے گا، کوئی اور مسلمان مارا جائے گا، تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں رہا. اگر اثر کا یقین نہیں، اثر کا یقین نہیں اس کا ظن، لیکن ہم یہ بھی یقین ہے کہ ہم بھی بچ جائیں، لیکن یہاں جان سے مطلب اپنی جان نہیں، یہاں جان سے مطلب ہے نفس محترم جس کی جان کا اللہ نے احترام رکھا. وہ پچھلے سمسٹر میں آ چکا ہے کہ کون ہے اس کو آپ سبھی سمجھ لیجیے. یا اسی طرح سے عزت کا مسئلہ کہ چاہے اپنی عزت ہو یا کسی مسلمان، اسی طرح مال کا مسئلہ ہے اپنا مال ہو یا کسی مسلمان. ان کو اگر خطرہ پہنچنے کا یقین ہے اور امر بالمعروف کے اثر کا یقین نہیں، اور آپ دیکھیں تو 99% موقعوں پر اثر کا یقین نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ظن ہوتا. یہ تو بہت کم چانس ہے کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ ہماری جان دینے سے گناہ رک جائے گا، زیادہ سے زیادہ ظن ہوتا. اس اعتبار سے یہ مسئلہ بہت کام کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ. کہ اگر یہ امر بالمعروف میں ظن تک کی بات ہے، ظن ہے کہ اثر ہوگا، تو اس صورت میں جان و مال و عزت کو بچانا زیادہ اہم ہے امر بالمعروف کا مہم. یہ ہو گئی ایک بات کہ امر بالمعروف واجب نہیں. اب آئیے اور اس مسئلے کا تجزیہ اور تحلیل کریں، اور اب ذرا اور باریک بات شروع ہو رہی. ابھی تک ہم نے بتایا واجب نہیں، لیکن نہیں جان اور عزت کی بات ہے تو جائز بھی نہیں. امر بالمعروف میں 100% یقین نہیں ہے کہ حرام رک جائے گا، ظن، اور ادھر جان جا رہی ہے عزت جا رہی ہے، تو امر بالمعروف جائز بھی نہیں. جان اور عزت جا رہی ہے تو امر بالمعروف جائز بھی نہیں. اب میں مزید تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا، جائز نہیں یہ ایک بات ہو. جان اور عزت میں تو بتا دیا جائز نہیں، مال کا کیا مسئلہ؟ اب مال میں دیکھیے، مال اگر دوسروں کا ہے تو اس میں بھی جائز نہیں. جان اور عزت تو خیر کسی کی بھی ہو، یعنی اپنی جان یا کسی اور کی جان، دونوں صورتوں میں امر بالمعروف حرام ہو گئے، حرام ہو گیا بولنا. یا عزت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت جا رہی ہے تب بھی حرام، کسی اور کی عزت جا رہی ہے تب بھی حرام. مال میں کیا ہے؟ مال میں یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی حرام. اپنے مال کا مسئلہ آپ کے اختیار میں، اپنے مال کا مسئلہ آپ کے اختیار میں، اس میں بھی ابھی ذرا ایک تشریح آ رہی. تو خلاصہ یہ بنا کہ جان اور عزت کو کسی کی بھی نقصان پہنچے امر بالمعروف حرام ہے، گناہ. اور اگر ہمارے امر بالمعروف کسی اور کا مال ضائع ہو رہا، آگ لگا دیں گے لوگ، آپ دکان کو لوٹ کے لے جائیں گے، کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی، کوئی بس، کوئی منی بس جلا دیں گے، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، ہم تو امر بالمعروف کر کے آ جائیں گے، نقصان کسی اور کا ہوگا، اس صورت میں بھی جائز نہیں. یعنی جو مال محترم. اچھا اب آئیے اپنے مال کی بات. کیا ٹھیک ہے، ہم کو یہ یقین ہے کہ امر بالمعروف کرنے سے جان کو بھی نقصان نہیں، عزت کو بھی نقصان نہیں، کسی اور کا مال بھی نہیں جائے گا، ہمارا مال جائے گا. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنا مال اتنا چلا جائے کہ سبب حرج ہو تو وہ بھی جائز نہیں. یعنی یہ قربانی بھی آپ نہیں دے سکتے. حرج کسے کہتے ہو؟ پچھلا سمسٹر یاد کر لیجیے کہ ابھی عمرہ بالمعروف کرنے سے آپ کا اپنا مال جا رہا مگر اتنا مال جائے گا کہ حرج ہو جائے گا, عمرہ بالمعروف جائز نہیں رہا, گناہ ہو گئے. صرف ایک صورت میں آئے گا کہ اگر اپنا وہ مال جا رہا کہ جس کے جانے سے حرج نہیں ہوگا, حرج کی حد تک بات نہیں پہنچے گی, تب یہ مسئلہ ہے کہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے. اور باقی پانچ صورتوں میں امر بالمعروف جائز بھی نہیں. پانچ صورتیں کیا بنی؟ اپنی جان دوسرے کی جان, اپنی عزت دوسرے کی عزت, اور دوسرے کا مال. پانچ صورتیں بنی, ان پانچ صورتوں میں تو امر بالمعروف حرام. چھٹی صورت اپنے مال کے اندر اگر حرج والا مسئلہ ہے تو اپنے مال کو بھی بچانا واجب ہے, اس لیے حرام ہے امر بالمعروف. اور اگر حرج سے کم کا مسئلہ, ایک مکان ہمارا جل جائے گا دوسرا مکان موجود ہے, حرج نہیں ہوگا نقصان ہوگا, تو یہاں اسلام نے کہا تم سے واجب نہیں ہے, قربانی دینا چاہو تو بہت اچھا, نہ دو تو کوئی بات نہیں, لیکن ایسی قربانی مت دو کہ اپنے آپ کو حرج میں ڈال کے قربانی دے رہے. تو یہ مسئلے دو مکمل ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ کہ جب امر بالمعروف میں اثر کا یقین نہ ہو تو یہ مسئلہ ہے جو آپ نے سنا کہ پانچ حالتوں میں جائز ہی نہیں ہے, چھٹی حالت میں جائز ہے مگر واجب نہیں. اور اگر امر بالمعروف میں یہ تو یقین ہے کہ اثر ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز زیادہ اہم, وہ حرام ختم کرانا اہم ہے یا جو اس کے سامنے قربانی آپ دے رہے ہیں وہ اہم ہے. کیونکہ بعض حرام سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, جیسے میں نے مثال کعبے کو نقصان پہنچانا یہ فعل حرام, یہ اس کو ختم کرنا زیادہ اہم. لیکن بعض ایسے حرام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے حرام کے جس کے مقابلے میں انسانی جان کی قربانی یہ بہت بڑی قربانی ہو جاتی ہے, پروردگار بھی یعنی یہ عقلاً حرام ہو جاتا ہے خدا کے لیے, لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جو چوتھی شرط ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں. اچھا اب میں اس شرط کے سلسلے میں ایک دلچسپ مسئلہ بتا رہا ہوں. دلچسپ ان معنوں میں کہ ابھی تک کی گفتگو اہم تو ہے لیکن کیونکہ اصول فقہ کی جو پچھلے سال کی گفتگو میں زیادہ اس کو استعمال کر رہا ہوں, اس لیے اکتاہٹ بھی ہو رہی ہوگی, خشکی بھی ہو رہی ہوگی ذہنوں میں, اور اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں معاشرے میں کہاں پیش آتی ہیں. اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اصول فقہ اسی لیے بتائی گئی کہ ساری مثالیں اصول میں نے بتا دی, حرج کا مسئلہ اور عزت کا مسئلہ اور مال کا مسئلہ. اب یہاں پہ صرف اصول کی مدد کی جا رہی ہے, مگر ایک مسئلہ اور میں بتا دوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں بعض مقامات پر, ہر جگہ نہیں, مقام عالم کو بچانا یہ بڑا اہم واجب ہو جاتا ہے. مقام علم و عالم کو بچانا, بعض ایسے ماحول ہیں, بعض ایسے معاشرے ہیں کہ اگر عالم کی کوئی غلطی سامنے آ گئی تو وہ پورا دین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے ذہن میں عالم کا اتنا بڑا مقام ہوتا کہ وہ عالم کی غلطی کو سنتے ہیں تو مذہب کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں, قرآن کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں, پوری شریعت کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں. اور جو ذرا سمجھدار ہیں جن کو معلوم کہ عالم غیر معصوم کا نام ہے, خطائیں اس سے ہوں گی اور زیادہ ہوں گی, کیونکہ یہ تو فطری چیز ہے کہ جتنا زیادہ جس کے پاس مال ہوگا اتنا ہی خطرناک اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے گا. تو جتنی زیادہ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ خطرناک گناہ شیطان اس سے کروائے گا. جو چار آنے یا چار روپئے کسی کی جیب میں ہو تو اس کے اوپر کبھی بھی کلاشنکوف نہیں تانی جائے گی, وہ تو خنجر اور چاقو دکھا کے لے لیا جائے گا, اس سے زیادہ کا رسک وہ ڈاکو بھی نہیں لے گا. اور لاکھوں کی بات ہوگی تو اسی کے مطابق ڈاکو بھی تیاری کر کے آئے گا. تو یہی مسئلہ ایک عام مومن اور ایک عالم کا ہوتا, یہ بالکل اپنی چیزیں جو لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عالم سے بھی غلطی ممکن ہے, اور عام طور پر غلطی کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ بہت بڑی غلطی کرے, کیونکہ شیطان اسے بہکا رہا. تو مقام عالم کو دیکھنا پڑے گا. اگر کسی معاشرے میں مقام عالم اتنا اہم ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے سے پورا معاشرہ مذہب سے بدل ہو رہا, اس کے نقصانات زیادہ, یہ بھی آ گیا اعظم و مقصدتین, بڑا مقصدہ. کہ اب ہمیں یقین تو ہے کہ عالم میں اتنی بڑی غلطی کی, ہم یہ اتنا لمبا ایک پوسٹر چھاپ دیں اس کے خلاف اور کراچی بھر کی دیواروں پہ لگا دیں تو شاید, بلکہ یقین ہے کہ وہ اپنے گناہ سے رک جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نقصان زیادہ بڑا ہے دین کا, اس عالم کی عزت کے جانے سے پورے دین کی عزت جا رہی. یہی غلطی اگر آپ ایک عام مومن کی پکڑ سے تو معاشرے پہ تو زیادہ فرق نہیں پڑتا, یہی غلطی اگر ہم اس کی پکڑ کر پھیلا رہے ہیں سب کے سامنے تو یہ ہے کہ پورا دین خطرے میں پڑ رہا. ابھی دیکھیے بالکل عقلی بات ہے, اس کو یہ نہ سمجھیے کہ علماء نے اپنے فیور کا کوئی مسئلہ دے دیا. نہیں یہ بالکل عقلی بات کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو اگر نتائج زیادہ خطرناک ہیں یعنی دین کو نقصان پہنچانا خدا کبھی برداشت نہیں کرے گا, اس کی خاطر کہے گا کہ چلو چھوڑ دو اس امر بن معروف کو چھوڑ دو, کیونکہ یہاں پہ دین کی عزت کو بچانا زیادہ اہم. تو یقین ہے کہ اثر ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ بڑا ہے, غلطی نہیں بتائیں. اور سیم غلطی اگر ایک غیر عالم یا ایک چھوٹے درجے کا عالم یا ایک عام انسان کرے گا تو اس کو ہم یہ بتا دیں گے اس کی غلطی, امر بالمعروف کریں گے, چاہے اس کی دوسروں کے سامنے توہین ہو جائے اس کی عزت ختم ہو کے رہ جائے. عالم کی عزت کو بچائیں گے اس کی عزت کو ختم کریں گے, لیکن یہ ماحول دیکھیں. اگر ایک سمجھدار اور مسائل جاننے والا ماحول تو وہاں عالم کی عزت کے ختم ہونے سے اسلام کی عزت کو فرق نہیں پڑ رہا, تو وہاں تو ہم عالم کی غلطی بھی بتائیں گے. تو یہ مسئلہ اس میں آ گیا کہ یہ جو علماء یا مجتہدین یا نائب امام اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کے اوپر امر بالمعروف جو ہے ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوگا, وہ یہی مسئلہ ہوگا جو ابھی آپ نے سنا کہ امر بالمعروف کرنے سے اگر زیادہ بڑا نقصان ہو رہا, جو برائی ختم ہو رہی ہے وہ چھوٹی برائی ختم ہو رہی ہے, مگر نقصان بڑا نقصان ہو رہا تو پھر ایسا امر بالمعروف عقل کو بھی نہیں چاہیے اور شریعت کو بھی نہیں چاہیے. یہ زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے آپ کے لیے, اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. اب آئیے سب سے اہم مسئلہ, جو سب سے اہم ہے ان معنوں میں کہ یہ مسئلہ اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اور غالباً اسی ایک مسئلے کو میں نے بھی ذہن میں رکھ کر یہ سارے مسائل شروع کیے. پانچواں مسئلہ ہے عدم معذوریت. معذور جو اردو میں آتا ہے لفظ معذور, تو پانچواں مسئلہ پانچویں شرط ہے عدم معذوریت. عدم معذوریت, معذور اس کے آگے یہ تے لگا کر مصدر بنا معذوریت, یہ پانچویں شرط. یعنی امر بالمعروف اس وقت واجب ہے جب وہ آدمی وہ گناہگار معذور نہ ہو, عدم معذوریت معذور نہ ہو اس وقت واجب ہے, اور اگر وہ معذور ہو تو امر بالمعروف واجب نہیں. گناہ کر رہا ہے اس کو کرنے دی, وہ حرام کر رہا ہے کرنے دیجئے, وہ واجب چھوڑ رہا ہے اس کو واجب کرنے دیجئے. تو پانچویں شرط کا ترجمہ کیا ہوا, پانچویں شرط عدم معذوریت. اس جملے کو ہم کھولیں گے تو کیا جملہ بنے گا کہ امر بالمعروف اس وقت واجب ہے جب گناہ کرنے والا معذور نہ ہو, اور اگر معذور ہو تو واجب نہیں. ہاں اب معذور کسے کہتے ہیں اسلام میں, یہ دیکھا جائے گا. معذور کے کچھ معنی تو بالکل واضح ہیں. ایک آدمی ہے, طبیب نے اس کو بتایا کہ شراب پینا تمہارے لیے ضروری, وہ شراب پی رہا ہے, اس کو تو ہم امر بالمعروف نہیں کر سکتے. یا ایک آدمی مسافر ہے رمضان میں, روزہ نہیں رکھا اس نے, اس لیے کھا رہا ہے رمضان, یہ معذور, اس کو تو ہم امر بالمعروف نہیں کریں گے. ویسے یہ مثالیں اتنی اچھی نہیں ہیں, یہ اصل مسئلہ بھی نہیں, اس کو سمجھانا تھا, یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھانا تھی, یہ تو میں صرف واضح کرنے کے لیے ایک دو باتیں بتا دیا. اصل چیز معذوریت میں کیا آتی ہے, وہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص شبہ موضوعیت کی وجہ سے گناہ کر رہا تو وہ معذور ہے اسلام, اس کو امر بالمعروف آپ نہیں کر سکتے. ایک آدمی سور کھا رہا مگر اس لیے کہ اس نے شبہ موضوعیت کو استعمال کیا, جو پچھلی دفعہ مثالیں آ گئی تھیں لیکن پھر بھی مجھے وضاحت کرنا پڑ رہی ہے, میں بہتر سمجھ رہا ہوں کہ وضاحت کر دوں تاکہ جن کو شبہ موضوعیت. ایک آدمی نے اس طرح کا گوشت ڈھارا. مسلمان ملک کی مسلمان ایئرلائن, مسلمان کا ذریعہ صحیح سمجھا جاتا. جہاز میں اس سے آگے کھانا آیا, اس نے دیکھا گوشت ہے. اگر وہ غریب قسم کا گوشت ہے, مرغی کا یا بکرے کا گوشت نہیں لگ رہا, لیکن یقیناً لگتا ہے کہ یہ سور ہے, شک ہوا کہ یہ حلال جانور تو نہیں لگ رہا, شاید حرام. کیونکہ مسلمان اور حرام نہ ہے تو میں موضوع نہ جاری کر سکتا. موضوع میں شک ہے, حکم اس کو نہ ہو نا, یہ سور ہے تو یہ حرام ہوگا. لیکن موضوع میں شک ہے, اس نے شکر موضوع یا جاری کر کے اس سور کے گوشت کو کھا لیا. ہم اس کے بالکل برابر میں بیٹھے, ہم کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ غلط گوشت کھا رہا. اب یہاں پر اسے امر بالمعروف کرنا واجب نہیں, اگر کہ وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حرام چیز کھا رہا, کیونکہ شریعت نے اس کو معاف کر دیا. صبح موضوعیہ نے شریعت نے اس کو معاف کیا. اسی طرح شراب کا مسئلہ ہے کہ طبیب کے کہنے سے نہیں, جہاز کے اندر یہ تو اس میں شراب میں تو کافر حرام میں نہیں صبح موضوعیہ چل سکتا. جو دوسری دفعہ تصویر آ گئی کہ جانوروں میں کافر ایئرلائن میں تو سمے موضوعیہ نہیں چلے گا, لیکن شراب میں تو چل جائے گا. وہ ایک کافر ایئرلائن میں جا رہا تھا, کافر ملک کی, جس کا انتظام کافروں کے ہاتھ میں تھا, اور اس کے پاس شراب آ گئی. وہ مطلب اس کا ٹماٹو جوس کی سمجھ کر یا کوئی اور شربت سمجھ پی رہا نہیں, سمجھا بھی نہیں اس نے, وہ شک میں پڑ گیا. 50-50 اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ لگ رہا ہے 50% کے لیے شراب ہے, شاید شراب ہو شاید شراب نہ ہو. اتنی جہاز بھی نہیں, لیکن اس صورت میں وہ صبح موضوعیہ جاری کر سکتا. اس نے صبح موضوعیہ جاری کر کے شراب پی, آپ کے سامنے شراب پی رہا, وہ دھوکہ بھی نہیں ہے, یعنی وہ شربت لگا رہا بھی نہیں شراب, پر بھی آپ کے لیے امر بالمعروف واجب نہیں, اسے بتانا بھی واجب نہیں, بلکہ بتانا بہتر بھی نہیں. چھوڑنا اس کے ہاتھ سے, کیونکہ اس کے بھائی موضوعیہ میں مبتلا. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبح حکمیہ میں غلطی کر رہا اور اس کے اشتہار اور تکلیف کا تقاضا کہ وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کے لیے آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صبح موضوعیہ میں تو یہ بات آئی تھی کہ تمام شیعہ علماء کہتے ہیں کہ صبح موضوعیہ میں اصل برات جاری کرنا جائز, صبح حکمیہ میں اختلاف آیا تھا. تو فرض کیجیے کہ وہ ہمارے سامنے صبح حکمیہ کے اندر اصل برات جاری کر رہا, اور ایسا آدمی ہے کہ جو خود مستحق, اس کے اشتہار میں یہ ہے کہ صبح حکمیہ میں اصل برات چل سکتی, اور آپ اس کے تقریب میں ہے جو کہتا ہے صبح حکمیہ میں بتانا واجب, یعنی صبح حکمیہ میں اصل برات نہیں چل سکتی. آپ جس کی تکلیف میں اس کے نزدیک صبح حکمیہ میں اصل برات نہیں ہے, احتیاط واجب. لیکن وہ اگر ایسے آدمی کی تکلیف میں ہے کہ جو صبح حکمیہ برات کو جائز سمجھتے ہیں, تو اب آپ اس کا امر بالمعروف نہیں کریں, کیونکہ وہ شریعت کے اعتبار سے اپنی تکلیف کے اعتبار سے صحیح کام کر رہا. تو صبح موضوعیہ میں تو تکلیف کا مطلب ہے سارے مستحقین جائز سمجھتے ہیں, صبح حکمیہ میں یہ کہ آپ کا مستحق کہتا ہے کہ آپ برات جاری نہیں کریں گے, مگر جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کے مستحق نے اس کو اجازت دے رکھی, یہاں پر آپ نہیں بول سکتے. اسے جو غلطی کر رہا ہے کرنے دیجیے, کیونکہ وہ شرن معذور. تو یہ ہو گیا معذوریت کا مسئلہ, کہ اگر کل آپ کی صبح موضوعیہ کی غلطی کی وجہ سے غلط حرام کر رہا, یا صبح حکمیہ کی غلطی کی وجہ سے حرام کر رہا, اسے حکم نہیں معلوم تھا. یہ معلوم تھا کہ یہ نجاست ہے, لیکن نجاست کا حکم نہیں معلوم تھا, اور اس لیے غلطی کر رہا ہے, لیکن اس کی تکلیف کے اعتبار سے غلطی جائز ہے, تو اب اس صورت میں امر بالمعروف ختم, امر بالمعروف نہیں کریں گے. اچھا, یہ دو مسئلے تو ٹھیک ہے, صبح حکمیہ کا مسئلہ کم پیش آتا ہے. اب آئیے تیسرا مسئلہ اسی سے متعلقہ, کہ کیا جاہل کو ہم معذور سمجھیں گے یا نہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے سیمسٹر مکلف کی شرائط میں سے ایک شرط آئی تھی, کہ وہ مکلف کی شرائط جو بیان کی گئی تھی اس میں ایک شرط یہ زیر بحث آئی کہ کیا علم بھی شرائط کی تکلیف میں ہے یا نہیں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات مبہم بات ہو جاتی ہے جن کے ذہن میں پرانی باتیں نہیں, لیکن وہ اسی لیے ایسی چیز کہ ایک بحث آئی تھی. میں نے کہا کہ بعض علماء قائم ہیں اس بات کے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو مکلف نہیں. جس طرح بالغ ہونا, عاقل ہونا, زندگی ہونا, یہ شرائط تکلیف ہے, ان کے بارے میں اختلاف ہے, بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. تو امر بالمعروف میں دیکھا جائے گا کہ کیا جہالت کو معذوریت مانا جائے گا یا نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا, یہ طرح سے صبح حکمیہ سے ملتے جلتی چیز ہے, تو موجودہ معاہدے کے نظریے کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے تو کیا اس کو بتانا واجب جبکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس سے مسئلہ پتا ہوتا تو غلطی نہ کرتا. دیندار آدمی ہے, مستقل آدمی. یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ کراچی کے 99% مسجدوں میں آدمی غلط نمبر کر رہا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ یہ نماز کے لیے آیا ہے, وضو کر رہا ہے, نماز پڑھنا چاہتا ہے. یہ مسئلہ نہیں معلوم, غلط مسئلہ کر رہا. مسئلہ نہیں معلوم, غلط طریقے سے چہرہ دھو رہا. مسئلہ نہیں معلوم, مسئلہ کے پانی کو نئے پانی سے ملا رہا. یہ اکثر مسئلہ پیش آتا کہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کرے تو کیا امر بالمعروف واجب ہے یا واجب نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی معذور, لیکن موجودہ مراجع کا مسئلہ کچھ اور ہے. آگاہ سن اور آگاہ سمانی کا الگ الگ مسئلہ ہے, اس سے آپ کو الگ الگ سنیں تو زیادہ بہتر. آگاہ سن فرماتے ہیں, بلکہ آگاہ سمانی کا مسئلہ پہلے سن لیں کیونکہ آسان بھی ہے اور مختصر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی امر بالمعروف واجب ہے, مگر کس طرح کا امر بالمعروف واجب ہے؟ کہ اس کی جہالت دور کیجیے اور امر بالمعروف کیجیے. یعنی وہ غلط مسئلہ کر رہا تو آپ کو امر بالمعروف کریں کہ تم نے وضو نہیں کیا, دوبارہ کر دیا, یہ نہیں. پہلے اس کی جہالت دور کریں کہ تم نے یہ غلطی کی, اب اس کو اصل مسئلہ بتائیں اور پھر امر بالمعروف کریں. یہ آغاز سمجھنے کا نظریہ. دیکھیے اگر باقی چار شرطیں پائی جائیں مسجدوں کے اندر تو یہ پانچویں شرط بہت کمی شرط ہے. بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی کہ جہالت کو دور کرنا اور پھر امر بالمعروف کرنا واجب. یہ آغاز تو میں نہیں فرماتے. آغاز کوئی کا مسئلہ کیا ہے؟ آغاز کوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی کافر ہے یا مقصر. اب یہ پھر وہ پرانی اختلافات ہیں, کافر ہے یا مقصر, یعنی اپنی جہالت دور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر ایسا آدمی ہے کہ یہ اپنی جہالت دور ہی نہیں کر سکتا, کافر دور ہی نہیں کر سکتا, تو اس صورت میں آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کی جہالت دور کریں, یعنی اس کا مسئلہ بتائیں. اور اگر وہ ظاہر مقصر, یعنی جب چاہے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے, شہر میں ہے, کتابیں ہیں, علماء ہیں, مسجد میں پیش امام, اور اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ جہالت دور نہیں کر رہا, اس صورت میں اس کو اتنا پیدانا واجب ہے کہ مسائل سیکھ کے آؤ, امر بالمعروف واجب نہیں. یعنی اس کو یہ بتانا واجب نہیں کہ تمہارے مسئلے میں یہ غلطی ہو گئی, یہ بتانا واجب نہیں ہے کہ تمہارا وضو غلط ہو گیا. اسے صرف یہ بتانا واجب ہے کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ جو آدمی مسئلہ سیکھ سکتا ہے اسے مسئلہ سیکھنا ہے. بہت محدود ذمہ داری ہے. اس کو آپ مسئلہ کی غلطی نہیں بتائیں گے, اسے آپ وضو کی غلطی نہیں بتائیں گے, اسے آپ فقط یہ بتائیں گے کہ مسائل کا سیکھنا واجب ہے. بس آپ کی ذمہ داری ختم, اب آگے بڑھ جائیں. اور اگر وہ بیچارا کافر, یعنی اس کو ہم بتا نہیں تھا کہ مسئلہ سیکھنا واجب ہے تو مسئلہ نہیں سیکھ سکتا, ایسے آدمی کے امر بالمعروف واجب, یعنی آپ اس کو بتائیں گے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے اور غلطی کو ریپیٹ نہ کرنا. تو دو الگ الگ مسئلے ہوتے, جاہل یا کافر, یعنی دونوں صورتوں میں چلاتا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری تو ہے. جاہل کافر کے سلسلے میں ذمہ داری ہے کہ اس کو مسئلہ بتا کے امر بالمعروف کر. جاہل مقصر کی صورت میں صرف اتنا بتائیے کہ مسائل سیکھنا واجب ہے, باقی آپ کی ذمہ داری نہیں. اور اگر آپ ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں دونوں صورتوں آپ پر امر بالمعروف واجب ہے, آپ کو پوچھیے اس سے اگر مقصر ہے تو اسے مسئلہ بتائیے اور پھر اس سے کہیے کہ اس پر عمل بھی کرو. خالی مسئلہ بتانے سے یا خالی یہ کہنے سے کہ سیکھ لو کام نہیں چلے گا. دیکھیے تو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں کہ وہ مسائل سیکھنا واجب ہے تو وہ اتنا برا نہیں مانے گا ہمارے یہاں کے ماحول, اور اگر کہہ دیں کہ آپ نے مسئلہ میں یہ غلطی کی تو یقیناً وہ برا مانے گا. یعنی جو ہمارا ماحول بن گیا اسلام کے اعتبار سے تو برا نہیں ماننا چاہیے, مگر یقیناً برا مانے گا کہ ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہوگی جتنے سالوں سے میں وضو کرتا آ رہا ہوں اور تم میرے گھر سے نکال رہے جو مسجدوں میں جھگڑا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آگاہ کوئی تو مسجد کا مسئلہ آتا کہ یہاں کراچی کے اکثر لوگ مقصر جاہل جاہل اپنی غلطی سے اتنا نہیں چاہتے, لاپرواہ ہیں, سست ہیں, راسل ہیں, توجہ نہیں کر رہے. تو ان کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے, فقط ان کی جہالت دور کریں, یعنی بتائیں کہ یہ مسائل سیکھنا واجب ہے اور آگے بڑھ جائے. لیکن آپ دیہات میں گئے, گاؤں میں گئے, ایسے علاقے میں گئے جو میں نے ابھی حال ہی کے اندر اس میں بتایا تھا, جہاں بچوں کو یا نوجوانوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ خدا کتنے ہیں, وہاں پر آپ جا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وضو غلط ہے تو بہتر وہ تو بتائیے کہ غلطی کیا ہے اس کی, جہالت ان کی میں پھر کہیے کہ اس طرح تمہیں وضو کرنا, اور وہاں پر لوگ برا بھی مانیں گے, حقیقت بھی ہے. تو دونوں اعتبار سے جہاں مقصر ہے وہاں تک مسائل سیکھنے کا مسئلہ بتا دیجیے, جہاں پاسر ہے وہاں مسئلہ بتا کے پھر امر بالمعروف کرنا. لیکن آپ میں نے کہ نزدیک مسئلہ ایسا نہیں, وہ کہتے ہیں پاسر اور مقصر دونوں کو امر بالمعروف تو کرنا ہی ہے, البتہ پہلے ان کی جہالت بند کریں, مسئلہ بتائیے پھر امر بالمعروف کی. تو یہ پانچویں شرط بھی مکمل ہو گئی, اس میں صرف ایک پہلو رہ گیا لیکن وہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ عدم معذوریت, اگر وہ آدمی معذور ہے تو اسے امر بالمعروف نہیں کرنا. معذور میں آ جاتا ہے شبہ موجودہ والا, معذور میں آ جاتا ہے شبہ حکمیہ والا, اور معذور میں جاہل نہیں آتا. اچھا اب میں شبہ موجودہ میں ایک بات اور بتا دوں, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ شبہ موجودہ والا آدمی معذور ہے, اس کو کچھ نہ کہیے, سوائے ان مقامات سے کہ جہاں اسلام نے شبہ موضوعیہ کے اندر بھی احتیاط کو لازم سمجھا ہے. وہ جو چار پانچ مقام ہیں اس کے اندر آپ کو بولنا ہے امر بالمعروف کرنا, جہاں پہ شبہ موضوعیہ میں اصل برات جاری نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی شبہ موضوعیہ کی وجہ سے کسی کو قتل کر رہا محدود الدم سمجھ کے, اب یہاں پہ وہ شبہ موضوعیہ میں کھولا لیکن پھر میں آپ امر بالمعروف کریں گے, اسے روکیں گے, کیونکہ نفوس ہو اموال ہو عزت کے اندر شبہ موضوعیہ نہیں چلتا, وہ احتیاط واجب تھی. تو بات تو وہی رہی جو میں نے پہلے بتائی کہ شبہ موضوعیہ ایک آدمی جہاں معذور ہے وہاں امر بالمعروف واجب نہیں, اور جس جس شبہ موضوعیہ میں معذور نہیں, جیسے علم اجمالی, علم اجمالی میں تو شبہ موضوعیہ میں معذور نہیں, اگر علم اجمالی کی مخالفت کر رہا اگر میں شبہ موضوعیہ سمجھ کے کر رہا ہے مگر آپ کو بتانا پڑے گا, امر بالمعروف کرنا پڑے گا. یہ بات میں نے الگ سے اس لیے بتائی کہ اگر سے پچھلے سال کے سیمسٹر میں پچھلے سیمسٹر میں آ سکی لیکن اس کو الگ سے واضح کر دینا ضروری تھا. تو میں خلاصہ کر دوں لوگوں کے لیے کہ جن کو یاد نہیں ہے مسئلہ, کہ شبہ موضوعیہ میں بھی کچھ مقامات پہ امر بالمعروف واجب ہے, خصوصاً جہاں جان کا عزت کا اور مال کا نقصان پہنچا رہا ہے گناہگار شبہ موضوعیہ کی وجہ سے, وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہا, پھر وہاں پر بھی امر بالمعروف واجب, کیونکہ جان اور عزت و مال اسلام کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم. امر بالمعروف کی پانچ شرائط مکمل ہو گئی, تو یہ پوری گفتگو ختم ہو گئی کہ امر بالمعروف کہاں کہاں کرنا, البتہ اب یہ ایک بات رہ گئی کہ کس طریقے سے کرنا. اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں گانے بجائے جا رہے ہیں تو کیا ہم کو یہ اجازت کہ ہم گھر والوں کو بتائے بغیر چپکے سے اس کے ریکارڈر کے تار میں پروگرام پیدا کر دیں, تاکہ اس کے بعد وہ دو دو گھنٹے محنت کریں لیکن سوائے مبہم آوازوں کے یا نہ چلنے کے اور کچھ نہ ہو اکثر پوچھا جاتا, وی سی آر ہم سے منگوایا گیا لے کے آئے مگر اس کی سیٹنگ کو یا اس کو اس طرح خراب کر کے لائے کہ اس کے اوپر فلم نہ دیکھی جا سکے, تو اکثر لوگ اس قسم کی بات پوچھتے ہیں. تو یہ ہمارے جو معروف کا طریقہ ہے اسلام میں, اس کے ضمن میں یہ چیز آئے گی, وہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں, لیکن وہ بہت چھوٹی گفتگو ہے, مشکل سے 15 منٹ کی گفتگو. تو جب امر بالمعروف کی بات مکمل ہوئی تو بس آخر میں میں دو مسئلے اور بتا دوں جو شرائط سے ہٹ کر ہیں, متفرق مسئلے ہیں, اس لیے سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہم نے یہ بتایا کہ واجبات کے اندر اور حرام میں ہے, کہ واجبات کا حکم دینا واجب ہے, حرام سے روکنا واجب. مستحبات اور مکروہات میں بھی یہ چلتا کہ مستحبات کا حکم دینا بھی مستحب ہے, مکروہات سے روکنا بھی مستحب. ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ احتیاط واجب کے بعد امر بالمعروف چلتا, یعنی اگر کوئی شخص احتیاط واجب کی مخالفت کر رہا, احتیاط واجب کا مطلب مستحب نے صریحاً فتویٰ نہیں دیا, احتیاط واجب نہ لگائی, احتیاط واجب کی اوپر مخالفت کر رہا بغیر وضو کیے ہوئے, تو امر بالمعروف واجب. آپ اس کو سوچیں گے کہ تم گناہ کر رہے, چاہے وہ یہ کہے کہ یہ تو فتویٰ نہیں, یہ تو ہمارا مستحب خود اس میں رائے نہیں دے پا رہا, یہ تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہوگا. احتیاط واجب کا سنسی نہیں ہے کہ گناہ ثابت ہی نہیں ہے اسلام میں, مستحب کے نزدیک وہ بالکل ثابت نہیں ہے, اس لیے احتیاط واجب لگا, لیکن اس کے مخالفت کرنے والے پر بھی امر بالمعروف واجب. اسی لیے آغازی کا مقلد جمعہ نماز چھوڑتا ہے بغیر رجوع کیے ہوئے تو واجب ہے کہ اسے امر بالمعروف کرے, آغاز کل کی مقلدہ چمڑا کھول دیتی ہے بغیر امر بالمعروف کیے ہوئے تو اس وقت واجب ہے, ہم پر واجب ہے کہ اسے بھی نہی عن المنکر کرے. تو احتیاط واجب کا مقام امر بالمعروف کے اعتبار سے ویسا ہی ہے کہ جیسے مکلم ثابت شدہ واجبات و حرام کا مسئلہ, وہی احتیاط واجب کا مسئلہ. البتہ امر بالمعروف کے سلسلے میں ایک آخری مسئلہ بتا دیا جائے, وہ مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ پہلی شرط اس سے متعلق ہے تقریباً جو پچھلی دفعہ آ گئی تھی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھیں اور دیکھیں یہ مسئلہ آپ سنیں گے تو آپ کو شاید میری پہلی تقریر یاد آ جائے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اب جب مسائل یہاں بتائے جائیں گے تو اجماعی اور اتفاقی کے الفاظ دہرائے جائیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کون سے مسئلے ہیں کہ جس میں علماء کے فتوے الگ ہو سکتے ہیں, وہ کون سے مسئلے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی مستحد ہے اس کا فتوا یہی ہوگا. یہ پہلی تقریر میں بات آئی تھی. تو اس وقت میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ کے لیے امر کے مقام پہ آسانی ہو, مگر اب امر بالمعروف میں بھی اس مسئلے کا تعلق ہے. وہ یہ کہ جو مسائل اختلافی ان میں اگر آپ کسی کو غلطی کرتے دیکھیں اور یہ چانس اعتماد کہ شاید اس کی تکلیف کے اعتبار سے مسئلہ صحیح, کیونکہ آپ ہر مستحد کے فتوے کو نہیں جانتے. آپ نے ایک آدمی کو غلطی کر کے دیکھا مسئلہ دانی منوا کے دیکھا, اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ مسئلہ اختلافی ہے اور کوئی ایسا مستحد آج کے زمانے میں ہے جو اس کی اجازت دے دیتا, شاید وہ آدمی اس کی تکلیف میں معلوم نہیں کہ کس کی تکلیف میں, شاید وہ اس کی تکلیف میں ہو, یہ احتمال آ جائے آپ پر امر بالمعروف کرنا آپ کے لیے واجب نہیں رہا بلکہ جائز بھی نہیں رہا اگر احتمال اتحائی ہے, یعنی اس کا امکانات بھی نظر آ رہے ہیں. جیسے اکثر ایسا ہوتا کہ بعض لوگ بڑے دیندار ہیں مگر ایک دو چیزوں میں ان کا ایسا اختلاف شریعت عمل ہوتا کہ ہم لوگ بھی جھجک جاتے ہیں کہ اس آدمی سے یہ غلطی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ نہ سمجھا, یعنی خود ہم اس کے لیے کوئی اچھا خیال لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. واقعہ ایسے لوگ ہیں جیسے آپ کو شاید عراق میں ایران میں ایسی مثالیں نظر آئیں کہ مستحج عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مقدر بنا ہے دار نماز مطلب بطور مثال کہ آدمی حیران ہو جاتا کہ یہ آدمی اور ایسی غلطی کرے ضرور اس کے اسلام میں شاید کوئی گنجائش ہو. یہ ایسا اہتمام ہر رات چلتے کے بارے میں تو نہیں ہوگا, اہتمام اہتمام اوکلائی ہو اوکلاس کو صحیح سمجھے. اب یہ مسئلہ بڑا اہم کہ جن مسائل میں اختلاف ہے اس کے اندر اگر آپ کسی کو غلطی کرتے دیکھیں, غلطی مانے میں کہ آپ کا جو علم ہے اس کے مطابق تو یہ کام غلط, لیکن مسئلہ اختلافی, اختلافی کا مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علماء نے وہ پہلو بھی جائز سمجھا ہے اور ایک احتمال ہے کہ شاید یہ آدمی اس عالم کی تکلیف میں ہو, تو اس کو ہمیں بھی معروف کرنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں, یعنی آپ کے لیے گناہ بھی آپ کو ہمیں بھی معروف کرنا اگر احتمال, تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ایسے مستحق کی تکلیف میں ہے تو خیال کی اولویت ہوگی, احتمال کی صورت میں جائز نہیں ہے میرے معروف تو یقین کی صورت میں تو کریے کہ ہونا جائز نہیں. مطلب میں مثال دے دوں, اچھی مثال واضح مثال جو شاید مسئلے کو حل کر دے, یہودی اور عیسائی کے ہاتھ کا کھانا آغاز ان کے فتوے میں احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے, یعنی نجی پڑھو یہودی اور عیسائی لیکن بنا پر احتیاط واجب, اور آغاز منتظری کے نزدیک وہ لوگ پاک ہیں اگر ان پر بیرونی نجاست نہ ہو, شراب اور سور کا استعمال نہ کرتے ہیں, یہ نجاست نہ ہو, خود ان کا اپنا جسم پاک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہودی اور عیسائی کی نجاست کا مسئلہ اختلافی, ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی یہودی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہے, ویسے تو یہ حرام ہے گناہ ہے نجس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا, لیکن ایک احتمال ہے کہ کیونکہ ایک مستحج اجازت دیتا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی تکلیف میں, یہ احتمال کچھ آدمیوں کے بارے میں ہوگا کچھ کے بارے میں نہیں ہوگا. مثلا ایک ایسا آدمی ہے یورپ میں ہم کو ملا امریکہ میں ہم کو ملا کہ جس کو یہ بھی پتا نہیں کہ امام بھی کون کون تھے کیا کیا تھے, اس کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ آگاہ منتظری اور آگاہ ان کے اختلافات کو جانتا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے احتمال نہیں آئے گا, اس کو ہم اس طرح دے بھارت کھاتے پیتے ہوئے دوست ہوتے, لیکن ایک ایسا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ تھوڑی بہت معلومات اختلافی مسئلہ ہے, پھر بھی یہ یہودی کے ہاتھ میں کھا رہا, احتمال ہے کہ شاید آگاہ منتظری کی تکلیف میں ہو اس اعتبار سے کھا رہا ہو, اب اس کو ہم نے بالمعروف کرنا جائز نہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم حرام کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو چھوڑ دو گناہ, نہیں اس کے لیے جائز نہیں رہا. تو دوسرے الفاظ میں اس مسئلے کا خلاصہ یہ آ گیا کہ اسی طرح سے نماز جمعہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے, داڑھی منوانے کا مسئلہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسئلے. تو دوسرے الفاظ میں اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ کون کون سے مسئلے اختلافی اس میں سے کوئی اختلافی نہیں, تو امر کا معلوم بے بھاگ کر سکتا ہے کہ معلوم ہو کہ سب مستحب اس کو مانتے ہیں, لیکن جو مسئلے اختلافی ان کے اندر اندر یہ معلوم کبھی حرام بھی ہو جاتا, تو ایسا نہ ہو کہ اچھا کام کرنے جائیں حرام کام کر کے آ جائیں. اس لیے اب جو ہماری آئندہ گفتگو ہوگی جس کے بارے میں پہلی تقریر میں نے کہا کہ میں اجماعی اور اتفاقی کا اشارہ بھی کروں گا تاکہ آپ کو ایک تو وہ فائدہ ہو جائے کہ بچوں کو پڑھاتے وقت یا خود مسائل یاد کرتے وقت یہ آپ کی نالج میں رہے کہ یہ مسائل تو اس یقین کے ساتھ یاد کرنا کہ بعد میں کسی اور کی تقریب میں بھی جائیں گے تو اس کی کتاب کے یہ مسائل نہیں دیکھنا کیونکہ یہ اتفاقی اور تھوڑا تھوڑا مسائل اختلافی ہیں, مجتہدین کے مسئلے بدلتے رہتے ہیں, ان کو جو ہے اگر کسی اور کی تقریب میں جائے تو دیکھنا پڑے گا. تو وہاں بھی فائدہ ہے, امر بالمعروف میں بھی فائدہ ہے, کیونکہ خلاصہ میں نکلا کہ اختلافی مسائل میں اگر آپ کسی کو غلطی کر کے دیکھیں اور احتمال کہ شاید جو اس کی تقریب میں ہے جو اس کو جائز کہتا تو پھر آپ امر بالمعروف اس کو نہیں کر سکتے. ہم امر بالمعروف کا طریقہ بتا دیں, ان شاء اللہ آئندہ درس میں آئے گا. آج میں نے زیادہ وقت لے لیا جبکہ شب شہادت کی وجہ سے مجالس کی کثرت ہے, میرے لیے بھی مصروفیت ہے, آپ کے لیے بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس اعتبار سے جو سوال و جواب کے لمبے چوڑے وقفے ہیں وہ تو نہ ہو سکیں گے, میں یہ کوشش کروں گا کہ ان چند مسائل کو حل کر دوں جو ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے سے چل رہے ہیں. کس ہفتے کے جو مسائل ہیں جو اس وقت تحریراً آئے اس کی باری اب بعد ہی میں آ سکے گی, آج ممکن نہیں. ایک ہفتے کے جو مسائل ہیں اس میں یہ مجھے یاد کرتا ہے کہ پچھلے ہفتے خواتین کی جانب سے طالبات کی جانب سے آنے والے مسائل کو کم بیان کیا گیا تھا, بلکہ زیادہ تر آپ کے سوال جواب ہوئے تھے. اس لیے اس دفعہ عدل کے لیے, توازن کے لیے آپ کے سوالات کی گنجائش نہیں ہے, فقط یہ سوال سن لیجئے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک مومنہ جن کا تعلق سادات گھرانے سے ہے, اپنے شوہر سے کچھ اختلافات کی وجہ سے 3 سال سے علیحدہ ماں باپ کے گھر میں ہیں اور وہ طلاق چاہتی ہیں, لیکن شوہر طلاق دینے پر آمادہ نہیں. اس صورت میں مومنہ کس طرح خلا حاصل کرے؟ یہ مسئلہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ طلاق کسی صورت میں بھی بغیر شوہر کی رضامندی کے نہیں ہو سکتی ہے, چاہے طلاق خلا ہی کیوں نہ ہو. طلاق خلا میں بھی شوہر جب تک کہ راضی نہ ہو طلاق نہیں لی جا سکتی. صرف ایک طلاق ایسی ہے کہ جو حاکم شرع دے سکتا ہے بغیر شوہر کی رضامندی, وہ پچھلے سمسٹر میں بات آ چکی تھی کہ اگر شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا ہے یا ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پر, وہ ظلم کے جو اسلام کی نگاہ میں ظلم ہے, مثلا گھر سے نہ نکلنے دے تو یہ شرن تو ظلم نہیں. جو ظلم اسلام کی نگاہ میں ظلم ہے وہ ظلم کرے یا نان و نفقہ نہ دے, اس صورت میں یہ مومنہ حاکم شرع کے وکیل کے پاس جائیں, یعنی کسی بھی مجتہد کے وکیل کے پاس, اور ان سے طلاق لے. لیکن اگر شوہر نان و نفقہ بھی دے رہا اور ظلم بھی نہیں کر رہا, صرف یہ کہ یہ مومنہ کو شوہر پسند نہیں آیا, اس صورت میں حاکم شرع کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ طلاق دے, پھر اب کوئی راستہ نہیں. کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ اجازت ہے کہ عورت کورٹ سے خلع لے سکتی ہے, اس لیے بعض اوقات ہمارے یہاں بھی کچھ مومنات میں یہ غلطی تھی جو فعل حرام اور گناہ. کورٹ کیا ہے, اسلامی کورٹ بھی کیوں نہ ہو, خلع و بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں دے. ظلم کی صورت میں طلاق مل سکتی ہے, لیکن خالی بیوی کو پسند نہیں ہے اپنا شوہر, اس وجہ سے اب طلاق کا کوئی امکان نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیا ہے اس نے واپس نہیں دیا, اب اس کا خمس دینا ہے یا نہیں؟ یقیناً اگر خمس کی تاریخ آ گئی تو اس پیسے کا بھی خمس دینا واجب ہے جو دوسرے کو قرضہ دے چکے. البتہ صرف اتنے سے فرق کے ساتھ کہ اگر یہ قرضہ ہم لا سکتے ہیں اپنی سستی, ساحلی, غفلت یا مروت یا تعلقات کی وجہ سے نہیں لا رہے, ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, لیکن برا لگ رہا, اس صورت میں خمس دینا ہے اور فوراً دینا, چاہے اپنی جیب سے دینا پڑے, وہ پیسے تو نہیں آئے. اور اگر نہیں وہ قرضہ نہیں لا سکتے, اس سے ہمارا وعدہ ہے کہ وہ 2 مہینے بعد قرضہ دے گا, یا وہ بیچارہ خود اس وقت غریب ہے, ابھی تو غربت ہے, کہاں سے دے پیسہ, اس صورت میں بھی پیسے پر خمس تو واجب مگر ابھی واجب نہیں, جس دن ملے گا اسی دن خمس دینا پڑے گا. لیکن دونوں صورتوں میں جو قرضہ دیا ہے خمس کی تاریخ آ جائے تو اس کا خمس دینا پڑتا ہے. ایک تیسرا سوال یہ, سوال بہت زیادہ ہیں اور میں یہ محسوس کر پا رہا ہوں کہ میں ان تمام سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا جو پچھلے ہفتے سے چلے آ رہے ہیں, اس لیے ان میں سے بھی صرف 2 یا 3 سوال میں لے کے یہ گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک آخری سوال اس پرچے کا یہ ہے کہ ایک مقروض شخص ہے جو قسطوں میں قرضہ ادا کرتا ہے, اور اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے ایک رقم رکھی ہے کہ یہ مجھے قرضے میں دینا, اور خمس کی تاریخ آ گئی تو جو پیسے اس نے رکھے کہ یہ میں جا کے دوں گا اور تاریخ پہلے آ گئی تو کیا اس پہ قمض دینا ہوگا یا نہیں؟ اگر اس نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دی کہ نہیں بس اب یہ میرا پیسہ نہیں رہا، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ضرورت ہو، یہ تو میں نے اس کے لیے رکھ دیا، بس جانے میں تاخیر ہو گئی، آج جانا ہے، کل جانا ہے، دو دن بعد جانا ہے، لیکن نکال کے الگ رکھ دیا ہے، تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے اگر اس کو قرضے میں جا کے آپ دے دیں. اور یہ ہے کہ خمس کی ادائیگی کی تاریخ نزدیک ہے اور کچھ رقم اس خیال سے رکھی کہ خمس کی ادائیگی میں کام آئے گی، اس پہ خمس دینا ہوگا یا نہیں. جی نہیں، اس کے اوپر کوئی خمس نہیں دینا ہے، بغیر خمس دیے ہوئے اس پر الگ سے اس پہ خمس نہیں دینا پڑے گا، اسی کو آپ خمس میں دے دیں وہ کافی ہے. یہ بہت پرانا سوال ہو گیا کہ کیا رائس بانڈ خریدنا جائز ہے، اگر انعام نکلے تو کیا حکم ہے. بہت بار بار اس کو بتایا گیا اور مزید اس کو بتا کر وقت جو پہلے ہی بہت کم اور بہت قیمتی اس کو برباد نہیں کیا جا سکتا. بہت مختصر یہ کہ آغا خمینی کے نزدیک پرائز بانڈ کا خریدنا اور بیچنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. آغا خل کہتے ہیں کہ اگر یہ نیت کہ انعام نکل آیا اور نہیں ملا تو میں جھگڑا نہیں کروں گا، اور مل گیا تو میں لے لوں گا، تو پرائز بانڈ کا خریدنا جائز ہے. اور اگر نیت ہو کہ نہیں انعام نکل آیا تو ہر صورت میں اسے لوں گا چاہے کورٹ میں جانا پڑے، تو پھر پرائز بانڈ کا خریدنا حرام ہو جاتا ہے. انعام کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پرائز بانڈ جائز طریقے سے خریدیں یا ناجائز طریقے سے خریدیں وہ ایک الگ گناہ، مگر انعام جو نکلے گا اس میں سے آدھا غریبوں کو دے دیں تو باقی آدھا بالکل جائز ہو جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھنے میں حرج ہو رہا تو کیا داڑھی منوائی جا سکتی ہے؟ بالکل منوائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا پچھلے سیمسٹر میں، حرج کی بنا پہ داڑھی منوائی جا سکتی، مگر حرج کسے کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اس میں مثال دی گئی ہے کہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ لگتی اور نوکری نہیں ملتی، یہ کوئی حرج نہیں. عمر کا زیادہ لگنا، نوکری کا نہ ملنا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اسلام حرج نہیں مانتا. حرج کس کو مانتا ہے؟ کہ فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، بھوکوں مرنا لگے، اس صورت میں جان بچانے کے لیے پھر داڑھی منڈوائیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن جس کو آپ نے حرج کہا یہ شرن حرج نہیں. دوسرا سوال بھی حرج کا ہے کہ اگر موزے پہننے میں حرج ہو اور اس سے پاؤں میں زخم ہو جائے موزے نہ پہنے تو کیسا؟ اگر موزے پہننے سے حرج ہے تو یقیناً موزے پہننا جو ہے وہ واجب نہیں، لیکن یہ مطلقہ معاف بھی نہیں ہوگا. اگر مسئلہ ہے کہ زخم ہوتا لیکن پورے پاؤں پہ نہیں ہوتا، فرض کیجیے کہ ایڑی میں زخم ہوتا تو اتنے موزے کو کاٹ دے وہاں سے، اتنا موزہ کاٹ کر پہنے، کٹا ہوا موزہ پہنے، جو حرج کی جگہ ہے اس کو معاف کیا جائے گا، جہاں حرج نہیں ہے اس کو تو معاف نہیں کریں گے. انگلیوں میں اگر حرج نہیں ہے تو وہ کیسے معاف ہوگا؟ یا فرض کیجیے کہ پیر کے اوپر والے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تلے میں تکلیف نہیں ہوتی، تو موزے کو اس طریقے سے کاٹیں کہ اوپر والا حصہ کٹ جائے اور تلے میں موزہ پہنا جا سکے، یا اس کے برعکس کہ اگر تلے والا حصہ جو ہے اس میں تکلیف ہو رہی اوپر والے حصے میں تکلیف نہیں ہوگی تو موزے کو نیچے سے کاٹ کے پہنا جائے. تو حرج کی وجہ سے موزہ پہننا معاف ہے، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں تک حرج ہے اتنا موزہ معاف ہے، جہاں سے حرج ختم ہو رہا ہے باقی موزہ چاہے کاٹ کر پہننا پڑے مگر باقی موزہ اپنی جگہ واجب رہے گا. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف معاش کا مسئلہ، کہ اگر ہم نوکری سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہماری نوکری چلی جائے گی، اور دوسری طرف ایک شخص کی والدہ بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں، انہوں نے اس کو بلایا، اگر یہ چلے گئے تو نوکری جانے کا خطرہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ والدہ کے پاس جائیں یا نوکری کو دیکھیں؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ حرج کس طرف، اگر والدہ نے بلایا اور نوکری سے ہم جا رہے ہیں وہ چھٹی مل جائے گی، یعنی نوکری ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری نوکری مل جائے گی، کوئی اور کام کر لیں گے، تو ٹھیک ہے، والدہ نے بلایا ہے وہاں جانا مستحب ہے. لیکن اگر والدہ نے بلایا ہے اور نوکری جانے سے حرج ہو جائے تو پھر، اور والدہ کے پاس نہ جائیں تو حرج نہیں ہوگا، والدہ خالی بیمار ہے، تسکین و تسلی ہوگی، مگر نوکری جانے سے حرج تو نوکری پہ جائیں، والدہ سے بعد میں ملیں. لیکن اگر والدہ نے اس لیے بلایا ہے کہ ان کی جان خطرے میں اور ادھر نوکری کا مسئلہ، تو یقیناً مال کے مقابلے میں جان کی اہمیت زیادہ، کیونکہ سوال بڑا مبہم کہ والدہ نے کیوں بلایا. اگر صرف صورت دیکھنے کے لیے یا کچھ باتیں کرنے کے لیے یا تسلی، دل کو سکون کے لیے بلایا ہے تو نوکری کا خیال رکھنا پڑے گا نوکری جانے سے جب حرج ہو رہا. اور اگر نہیں، وہ اتنے بیمار ہیں کہ ان کو اسپتال لے جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں لے جانا ہے، نہ لے جائے تو شدید تکلیف ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، اب جان کا مسئلہ ہے، والدہ کے پاس جائیں چاہے نوکری جو ہے وہ ختم ہو رہی. اچھا، اب یہ جو دو آخری سوال آئے ہیں جو پچھلے ہفتے کے ہیں، یہ سب اس ہفتے کے سوال ہو گئے، اس میں سے ایک سوال بھی پچھلے سیمسٹر کا ہے کہ اگر بی بی سیدہ کی کہانی پڑھتے ہوئے ثواب کا خیال خود بخود آ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کوئی عرض نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو ہمیشہ پڑھ سکتے، رجائے مطلوبیت میں آئے گا ہی ثواب کا خیال، رجائے مطلوبیت یہی ہے نا کہ یہ چیز اچھی چیز ہے، اس کو پڑھیں شاید خدا اس کے ثواب دے دے، تو ثواب کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، حرج کب ہے جب بدعت ہو، کہ نہیں یہ خیال آئے کہ خدا نے اس کو واجب کیا، یہ غلط چیز ہے، لیکن وہ بھی اگر صرف خیال آ رہا تو جو خیال آتا ہے اس پہ تو کوئی گناہ نہیں جب تک کہ اس کے مطابق عمل ہو۔ کہانی پڑھنے کا داعی، اب یہ داعی پچھلے سمسٹر کی باتیں تھیں، کہ داعی اگر حکم خدا ہو تو یہ حرام، کیونکہ خدا نے حکم نہیں دیا آپ نے کیسے اس کو بنا لیا، اور اگر داعی ثواب ہو اور خدا کا خیال خود بخود آ رہا ہے، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پڑھیں تو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علماء تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر یہ واقعا خدا نے کہا ہے تو کیا ہوگا، وہ جو ڈر کی وجہ سے پڑھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ حرام نہیں، اس کو اگر آپ واجب یا مستحب سمجھ کر پڑھیں تو حرام ہے۔ خلاصہ یہ کہ ثواب کی نیت سے پڑھا جائے تو یہ رجائے مطلوبیت اسی کا نام ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آخری سوال، پردے میں جن چیزوں کا چھپانا واجب نہیں کیا اس میں زینت کی جا سکتی، مثلا ہاتھ میں رنگ اور چوڑیاں پہننا؟ جن چیزوں کا چھپانا واجب نہیں ہے اس میں زینت کرنا حرام ہے، یعنی جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں جن کو نامحرم دیکھ رہا ہے اس میں زینت کرنا حرام۔ زینت کس چیز کا نام ہے؟ جس کو معاشرہ زینت کر، یہ عرفی چیز ہے، اگر سونے کی انگوٹھی کو معاشرہ عرفی چیز کہہ رہا ہے تو حرام، اور انگوٹھی کو معاشرہ عرفی چیز معاشرہ جو ہے اس کو زینت نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سہاگ کی نشانی ہے تو بالکل جائز۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جس کو زینت سمجھا جائے وہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوئی، وقت کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ کنوینس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مناسب یہی کہ آپ حضرات بھی زیادہ دیر نہ ٹھہریں اور مجھے بھی چونکہ ایک جگہ جا کر پھر مجلس میں پہنچنا ہے کھارادر کی، اس لیے میں بھی زیادہ دیر آج نہیں بیٹھ سکتا، انشاءاللہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ تو درد ہونے ہی لگا ہے، کوشش سے کی جائے گی کہ اب سوال جواب کے وقفے کو بڑھایا جائے، کیونکہ امر بالمعروف کا ٹاپک ختم ہونے کو آ رہا ہے اور صحیح معنوں میں سوال جواب کا ایک وقفہ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ آئندہ بدھ کی بات ہے، آپ اٹھتے اٹھتے بآواز بلند درود بھیجیں محمد وعلیٰ۔